اہلت لکم بہیمت الانامی، حلال کیے گئے. اہلت میں جو تا ہے نا یہ تانیث کی ہے، مؤنث کی ہے، لفظ وہی ہے جو ہا لام لام ہے. اب یہ لفظ کیوں بولا؟ کہ اگر یہ لفظ اہلت آپ کو روٹ ورڈز میں دے دیا جاتا ہے تو شاید 80% لوگ ہا لام تا ہی لکھیں گے. ہم ہر لفظ کی اصل میں جایا کریں. ہا لام لام یہ وہی لفظ ہے جو بچے ہلا الا بنائکم میں پڑھ چکے، ہل یا ہل التحلیل سے. تو ہلت کیوں تا ہے؟ کیونکہ آگے بہیمہ مؤنث کی آ رہی ہے، کہ حلال کیے گئے تم پر بہیمہ. بہیمہ کا لفظ بہم سے ہے، با ہا میم. مبہم کا لفظ اردو میں سنا ہے؟ ان کلیئر آواز، ابہام. اس بات میں مجھے ابہام ہے، کلیئر نہیں ہے بات. اس سے مراد ہیں کیٹلز، مویشی، جیسے گائے، بکری، بھینس. بہیمہ ان کو کیوں کہتے ہیں بیچاروں کو؟ اس لیے کہ بولتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتا، بھاں بھاں ہی کرتے ہیں. ان کی آواز خود کو تو سمجھ آتی ہوگی، آپس میں ہمیں نہیں آتی. بہرحال ہاں، تو یہاں سے اب حلال اور حرام کی کچھ باتیں ہیں جو اشارتاً ہو رہی ہیں، لیکن آیت نمبر 3 میں اس کا دوبارہ ذکر آئے گا کہ حلال کیا ہے. وہ کیٹلز کھا سکتے ہو، گائے کا، بھینس کا، بکری کا، اونٹ کا گوشت کھا سکتے ہو. سارے الانام نام سے ہے، نوم کہتے ہیں اونٹ کو، لیکن پھر ہر کیٹل کو، یعنی ہر مویشی کو جو دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں ان کو انام کہتے ہیں. اہلت لکم بہیمت الانام، کے سارے چوپائے حلال ہیں سوائے ان کے جن کا ذکر آگے آئے گا. اب وہ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیے کہ پیچھے معاہدوں کی بات کی، عہدوں کی بات کی، اور اس کے فوراً بعد کھانے پینے میں حلال اور حرام کے فرق کی بات کر دی. اشارہ ہے رزق حلال کی طرف، کہ جب کوئی بندہ پیٹ میں حلال کے لقمے ڈالے گا نا تو معاہدے پورے کرنے بڑے آسان ہو جائیں گے. اور آج اگر نہیں ہو رہے نا تو اس میں بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پہلا ہی قانون ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر بہیمہ گھاس میں گزارا کرنے والے جانوروں کو کہتے ہیں، بھینس، ہرن، نیل گائے وغیرہ، پالتو جانور مراد ہیں. اس میں کچھ ایکسیپشنل ہیں جو منع ہے، جیسے کچھلیوں والے جانور، شیر، گیدڑ، یہ جائز نہیں ہے. جو جانور اپنی کچھلیوں سے، یہ جو داڑھیں ہوتی ہیں نا پیچھے، پنجوں سے یا چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، لیکن جیسے چارہ کھانے والی گائے بھینسیں یہ جائز ہے. اسی طرح پرندوں کا گوشت بھی حلال ہے، لیکن جو چیر پھاڑ کرتے ہیں جیسے باز، شکرا، یہ جائز نہیں ہے. یعنی جو جانور چیر پھاڑ کر کے کھائیں گے نا، اس کو آپ کھائیں گے تو آپ کا بھی چیر پھاڑ کرنے کو دل جائے گا. کھانے کا بہت اثر ہوتا ہے، لائٹ فوڈ کھانے والوں کو کھائیں گے تو اس سے آپ کے اندر بھی اچھی عادات آئیں گی. الا ما یتلا علیکم، مگر جو پڑھی جائیں گی تم پر، یعنی ابھی تمہیں کچھ احکامات سنائے جائیں گے، اس کے علاوہ باقی جائز ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وہ میتہ کی کچھ قسمیں ہیں جو آگے ہم پڑھیں گے. یعنی سارے کیٹل حلال ہیں مگر میتہ نہیں کھا سکتے، جن کا تذکرہ آگے آئے گا، یعنی خود سے مرے ہوئے. غیر محل الصید وانتم حرم، یہ ایک الگ حکم ہے. آپ ادھر چھوٹے چھوٹے وہ لگا لیا کریں کامس، کہ پھر ایک بات کو دوسری سے نہیں لے جائیں گے. اب اگلا حکم کیا؟ کہ نہ حلال کرنے والے بنو شکار کو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو. یعنی عام حالات میں شکار جائز ہے، اور شکار کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آج کے بچوں کی کمپیوٹر گیمز. جس طرح آج بچے کمپیوٹرز پہ گیمز کھیلتے ہیں نا، قریش ہوتے وہ شکار کھیلتے تھے، یہ ان کا من پسند معاملہ تھا، اور سورت مائدہ میں اس کی بہت سی بات آئے گی. احرام کی پابندیوں کی طرف اشارہ ہے کہ ہر قسم کی ایکسائٹمنٹ سے بچ جاؤ، کیونکہ ایسی ایکسائٹمنٹ جو بندے کو اللہ کا حکم بھلا دے اس کو افورڈ نہیں کیا جا سکتا. اشارہ ہے اس میں کہ تم احرام کی حالت میں شکار بھی نہ کرو. یہ بالکل ایسے ہی حکم ہے جیسے بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑنے کا حکم دیا گیا تھا. وہ بھی ایک قسم کا شکار تھا جس سے روکا گیا، حالانکہ مچھلی جائز تھی. اسی طرح عام حالات میں شکار حلال ہے لیکن احرام کی حالت میں منع ہے. حج کے اور عمرے کے چیزوں میں ہم پیچھے پڑ چکے، اور اس کتاب میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے جب تفہیم السنہ میں، کہ احرام کی حالت میں کچھ کام منع ہو جاتے ہیں جو عام دنوں میں جائز ہیں، جیسے شوہر اور بیوی کا تعلق، اور اس طرح شکار کی بات، کچھ چیزوں، گھاس کو توڑنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب تم نے وہ کپڑے پہن لیے ہیں نا جن میں میرے پاس آنے والے ہو، ظاہری کپڑے نہیں، دل سے جب تم نے لبیک اللہم لبیک کہہ کے میری طرف منہ کر ہی لیا ہے، تب ادھر ادھر نہ دیکھو، ایکسائٹمنٹ سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں. پھر کہا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہے حکم دے دے. دلوں میں سوال اٹھتے ہیں کیوں، کیسے؟ کیونکہ جہاں حلال اور حرام کی بات آتی ہے نا، اور خاص طور پہ کھانے پینے کی، تو وہاں کچھ سوال اٹھتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کریں. تو کہا اللہ کی مرضی بھائی، تمہیں کیا؟ کبھی کوئی پوچھتا ہے کسی صدر سے یہ حکم کیوں دیا؟ وزیر سے کوئی پوچھتا ہے؟ جو دے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے، لیکن وہی حکم دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں، وہ حکیم بھی ہے۔ کیونکہ بہت سارے احکامات جو اتر رہے تھے اس دور میں، وہ عربوں کے باپ دادا سے چلتے ہوئے رسم و رواج کے بالکل خلاف تھے، تو ڈر پیدا ہوا کہ کہیں سوالات کا سلسلہ ہی نہ شروع ہو جائے کہ اب یہ کیوں حلال ہے، یہ کیوں حرام ہے۔ تو کہا بس چپ کر جاؤ، ساری چھ مگوئیوں کا دروازہ بند کر دو، یہ اللہ کا حکم ہے، جو چاہے۔ جب تم بندہ ہونے کا اعتراف کر چکے ہو تو اس کو علیم و حکیم تسلیم کر لو، اس کے حکموں کو مان لو۔ بندے کو اس کی اوقات بتا دی کہ تم اللہ تعالیٰ کے آگے مت بولو۔ دیکھیے آپ کا بیگ ہے نا، آپ خود کھول لیں، جتنی دفعہ کھولیں بند کریں آپ کی مرضی ہے، کوئی نہیں روکے گا نا۔ اسی طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ملکوں میں رہنے کے کچھ رولز ہوتے ہیں، تو اس دنیا میں رہنے کا رول کیا ہے کہ اللہ کی بات کو مان لو۔ آپ کسی کے اسکول میں جا کے وہاں کے سلیبس پہ اعتراض کر سکتے ہیں، یونیفارم پہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کریں، وہ کہیں گے آپ گھر بیٹھے، کسی اور اسکول چلے جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیے نا، اس دین کے اندر کچھ پابندیاں بھی لگائی ہیں۔ آپ پڑھیں گے آگے اس صورت میں، کئی ماتھوں پہ تیوریاں آ جاتی ہیں، تنک جاتا ہے بندہ۔ کیوں؟ تو کہ ان اللہ یحکم ما یرید۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے سارے سوال جو ہے نا، وہ دین پڑھتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ کیوں پابندی لگائی؟ بس میں ایکسیپشنل ہوں، مجھے چھوڑ دیں، بس میں نہ مانوں باقی سب مانیں۔ ایسے لگتا ہے کہ پہلے اسلام کو مجرم بنا کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں، پھر اعتراض کرتے ہیں اس پہ، تیر پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنا دفاع خود کرو، اور خاص طور پہ جب غیروں کی طرف سے باتیں سن کے آتے ہیں تو اور ہی اٹھاتے ہیں۔ اور کوئی پابندی نہیں برداشت کر سکتے تو دین کے نام پہ نہیں کر سکتے، اور کوئی لگائے تو اس کو سخت بھی کہیں گے، اس کے بارے میں غلط بات بھی مشہور کر دیں گے، اور کتنوں کو اس سے روک دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات کر کے سکھا رہا ہے کہ یہ میرا دین ہے، میں جو حلال کروں، میں جو حرام کروں، یہ یاد رکھو کہ میں تم پہ ظلم نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آیت نمبر 2 میں دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ کی شعائر یعنی اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور کس کی بے حرمتی نہ کرو؟ ولا الشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کی۔ آج چونکہ لمبی ہے تو میں اس کو ساتھ ہی ساتھ تھوڑا واضح کرتی جاتی ہوں تاکہ آپ کا ذہن ادھر ادھر نہ پھٹکے۔ پہلی بات تو دیکھیں کہ دوسری آیت اور وہ بھی یا ایھا الذین آمنوا سے 16 میں سے 2 تو کم ہو گئے۔ ہاں، پھر یہ پتہ چلا کہ یہ دوسری آیت بھی ہم انسانوں ہی کے بارے میں ہے، کیونکہ ہمیں مخاطب کر دیا گیا، ہمیں کہہ دیا گیا۔ پھر اگلی بات ہے لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کو حلال نہ کرو۔ شاعر کا لفظ ہے نا، یہ شعیرتن کی جمع ہے، شعیرہ کا روٹ ہے شین عین را، شعور اردو میں بھی بولتے ہیں۔ وہم لا یشعرون، سورت بقرہ کے دوسرے ہی رکوع میں ہم پڑھ چکے، ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر شعور حاصل ہو۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے ہر جگہ کا کوئی ایک خاص ریچول ہوتا ہے نا، جیسے ٹریڈ مارک، اس کا آپ نام رکھ لیں، کوئی خاص ٹریڈ مارک آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کو کوئی یاد آ جاتا ہے، کسی کا کوئی خاص مونوگرام جیسے ہوتا ہے، کسی پروڈکٹ پہ آپ مہر لگی دیکھیں، آپ کہتے ہیں یہ فلاں ادارے کی ہے، یہ آپ کسی لفافہ، یہ فلاں سٹور کا ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین اسلام کی پہچان ہوتی ہیں، ان کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کچھ چیزیں جن کو دیکھتے ہی اللہ کا دین یاد آنے لگتا ہے۔ ہر دین کی کچھ نہ کچھ پہچانیں ہوتی ہیں نا، مثلا آپ دیکھیے سلیپ دیکھیں، گرجا دیکھیں تو کیا خیال آتا ہے؟ کرسچینٹی۔ برہمن کا تصور آئے تو مندر، چوٹی، سر کی بالوں میں ایک لمبی سی چوٹی ہوتی ہے۔ کڑا یا ترپان دیکھیں تو سکھوں کا خیال آتا ہے نا، اسی طرح دین اسلام کی بھی کچھ شاعر ہیں۔ کیا؟ قرآن پاک، دیکھتے اسلام یاد آتا ہے؟ اللہ کے نبی کی ذات ہے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق؟ بالکل ہے۔ خانہ کعبہ، جائے نماز، مسجد، وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں دین سیکھا جاتا ہے۔ داڑھی کو دیکھیں تو اسلام کی بات آتی ہے، حجاب کو دیکھیں تو اسلام یاد آتا ہے۔ یعنی دین اسلام کی وہ چیزیں جن کو دیکھتے ہی کوئی پہچان جائے کہ یہ اسلام ہے، ان کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ داڑھی کا مذاق نہ اڑاؤ، ملا کا مذاق نہ اڑاؤ، اسلام کا مذاق نہ اڑاؤ، جنت اور جہنم کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تمہاری عقل بڑی چھوٹی ہے، اللہ نے تمہیں دے دی تھوڑی سی، اسی پہ شکر ادا کرو۔ تو لہٰذا دین اسلام کو مذاق نہ بناؤ۔ لا تحل شعائر اللہ، اور کس کا مذاق نہ اڑاؤ؟ ولا الشہر الحرام، حرمت کے مہینوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ حرمت کے مہینے کون سے ہیں؟ 4۔ جب سے دنیا بنی تب سے چار مہینے حرمت والے ہیں. سورۃ توبہ کی آیت 36-37 میں آتا ہے, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم, کہ بے شک مہینوں کی گنتی جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ 12 ہیں, جس میں سے 4 حرمت والے ہیں. اب یہ 4 حرمت والے جو مہینے تھے یہ اسلام سے پہلے سے بھی حرمت والے تھے, جس میں 3 مہینے مسلسل ہیں اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ الگ ہے, رجب, ذیقعد اور ذیلحج اور محرم. اس میں سے آپ دیکھیں کہ ذیقعد سے لے کے محرم تک 3 مسلسل مہینے آتے ہیں اور رجب اکیلا ہے. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. حرمت سے کیا مراد ہے؟ کہ ان مہینوں میں کچھ چیزیں جو عام دنوں میں جائز بھی ہوتی ہیں وہ ناجائز ہیں, خاص طور پہ لڑائی, جھگڑا, قتل و غارت گری. کیوں؟ اس لیے کہ ذیقعد میں لوگ حج کا احرام باندھ کے گھروں سے نکل پڑتے تھے, پورا مہینہ سفر میں رہتے, پھر ذیلحج کا مہینہ حج کے ریچولس میں گزرتا, پھر واپس آتے اور محرم کے مہینے میں گھر آتے. 3 مہینے قافلوں کو نہ لوٹتے, کسی پہ کوئی ہاتھ نہ اٹھاتے. اس دور میں بھی جب عزتیں محفوظ نہیں تھیں, لوگ ان 3 مہینوں میں باپ کے قاتل پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اور رجب کے مہینے میں عموماً لوگ عمرہ کرنے جاتے تھے, اس لیے یہ 4 مہینے بچے ہوئے تھے. اور اسلام سے پہلے ایسے حالات ہو چکے تھے کہ ان 4 مہینوں کے علاوہ باقی دنوں میں قتل و غارت کر اتنی عام تھی کہ لوگ تجارت صرف ان 4 ماہ میں کرتے تھے. قافلے آتے, لیتے, دیتے, پورے سال کا اسٹوریج کر لیتے, کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ باہر قافلے نکلے تو لوٹ جائیں گے. اللہ نے کہا اسلام کے بعد کہ ان 4 مہینوں کی حرمت کو قائم رکھو. کتنے مسلمان ہیں جن کو آج یہ یاد ہے؟ کبھی کوئی لڑائی ہوتی بھی روکی کہ نہیں بھائی حرمت کا مہینہ, بعد میں بات کریں گے. سورۃ توبہ میں اس کے احکامات آئیں گے. اور کہ مکہ والے یہ تو جرت نہیں کر سکے کہ حرمت کے مہینے میں لڑائی کریں. ہاں انہوں نے نسیح کی رسم ایجاد کر لی کہ اس مہینے حرمت کا مہینہ آگے چلا گیا اور پیچھے چلا, لیکن آج کے مسلمان کو دیکھیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حرمت کا مہینہ ہے کہ نہیں. کوئی جنگ ہوتی بھی رکی, کوئی لڑائی رکی, کوئی خاندانی معاملے رکے, شوہر بیوی رکے اس بات پہ کہ میں نہیں لڑوں گی, یہ حرمت کا مہینہ ہے. ہاں سوچیے ذرا آپ, کیسے ہم مسلمان بن گئے جب ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ اصل دین کہاں ہے اور کتنے خطروں میں ہے. پھر کس کی بے حرمتی نہ کرو, ولل ہدیہ, اور ہدی کے جانور کی بھی بے حرمتی نہ کرو. ہدی کا جو لفظ ہے نا خدا سے ہی ہے, ہا دال یا تحفے کو کہتے ہیں ہدیہ. اس جانور کو کہتے ہیں جس کو حرم شریف کی حد میں جا کر ذبح کرنا ہوتا ہے. پہلے دور میں یہ ریچول تھا کہ جب لوگ عمرے یا حج کے لیے جاتے تو گھر سے جانور لے کے آتے. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آج ہم کہیں جاتے ہیں نا تو گھر والے کے لیے کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں, اچھا فلاں کے گھر جا رہے ہیں اس کو یہ دیں گے. تو اس دور میں لوگ خانہ کعبہ جاتے تو تحفے کے طور پہ ساتھ ایک بکرا یا چھترا لے جاتے اور اس کو حرم کی حد میں جا کے ذبح کرتے. ایسے جانوروں کو ہدی کے جانور کہتے تھے, کہا ان کو بھی تنگ نہ کرو, بالکل چھوڑ دو. اسی سے پھر آج عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو بکرے چھترے ذبح کیے جاتے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. اگلی چیز ولل قلائدہ, گلے میں پٹے ڈلے ہوئے جانور. قلائدہ کا لفظ قلدہ سے ہے, بٹی ہوئی چیز کو کہتے ہیں, کہتے ہیں نا رسی بٹنا. پٹے والے مخصوص نشان تھا حرم کی طرف جانے والے جانور, یعنی آپ کہیں کہ جو ہدی کے جانور تھے نا انہی کے گلوں میں ایک خاص قسم کا پٹا ڈال دیتے تھے جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ اب اس جانور کو ذبح نہیں کر سکتے اور اس کو برا نہیں کہیں گے. ولا آمین البیت الحرام, اور نہ بے حرمتی کرو ان کی جو قصد کر لیتے ہیں بیت اللہ کی طرف کا. حاجی اور عمرہ کرنے والے لوگ مراد ہیں. آمین کا لفظ آمی سے ہے, یعنی ارادہ کرنے والے, قصد کرنے والے جو لوگ ہیں. مراد یہ کہ حج اور عمرے کے لیے جو جا رہے ہیں ان کو تنگ نہ کرو. اور اس آیت پہ تو آج کے دور میں سعودی حکومت کا عمل ہو سکتا ہے کہ جو حج اور عمرے کی نیت سے تمہارے شہر میں یا تمہارے ملک میں آتے ہیں تم ان کی بے حرمتی نہ کرو, ان کو اچھا انٹرٹین کرو. کیوں جاتے ہیں یہ بیت اللہ میں؟ یبتغون فضلاً من ربہم ورضوانا, یہ طلب کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی. یعنی اس لیے کہ یہ گئی گھر سے اللہ کے لیے ہیں تو تم ان کی عزت کرو. رضوانن سے مراد تو دین کا معاملہ ہو سکتا ہے, لیکن فضل کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر حج یا عمرے کی نیت سے گئے ہوں, نیت یہی تھی لیکن وہاں کوئی تجارت کر لی, کچھ خرید لیا, کچھ دے دیا, تو یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی اجازت ہے. لیکن غالب یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے آپ نمازوں کو چھوڑنے لگیں. کہا یہ سارے کام کرنے والے جو ہیں ان کے لیے اللہ کا حکم یہی ہے کہ ان کی تعظیم کرو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ, پھر جب حلال ہو جاؤ تم, مراد کیا ہے کہ جب احرام کھول دو، پیچھے پابندی لگی تھی نا، پہلی آیت میں آپ دیکھیے غیر محل الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اب اس پابندی کو کھولا جا رہا ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اب احرام کی حد سے نکل گئے، پورا ہو گیا حج یا عمرہ، تو فَاصْطَادُوا، تو اب شکار کر لو. یہ نہیں کہ اب احرام کھولتے سیدھا شکار کے لیے چل پڑو اور شکار کرنا فرض کر دیا، مراد یہ کہ جو پابندی لگی تھی اس سے تمہیں کھول دیا، اس کو ہٹا دیا، اب کرنا چاہو تو کر لو. اور کس چیز سے منع کیا گیا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور نہ باعث ہو تم کو اس قوم کی دشمنی جو تم کو روکتی تھی حرمت والی مسجد سے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو. یہ جو آیات ہیں نا، یہ نازل ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے بعد، جو سن 6 ہجری میں ہوئی. سن 6 ہجری میں ایک بہت ہی دل کو ہلانے والا واقعہ ہوا تھا کہ مسلمان خالص نیت سے خانہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے عمرے کے لیے، لیکن مکہ والوں نے ان کو بالکل مکہ شہر کے باہر حدیبیہ کے مقام پہ روک لیا، اس خیال سے کہ تم تو ہمارے اوپر حملہ کرنے آئے، اور صرف انا کی باتیں تھیں وہاں ساری. نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کو واپس آنا پڑا. اب اس بات کا احتمال ہو گیا کہ چونکہ مسلمانوں کو بالکل خانہ کعبہ کے قریب روک لیا گیا تھا، تو کہیں مسلمان دل میں غصہ رکھتے ہوئے، گرج رکھتے ہوئے، بدلہ لینے کی نیت سے اب ان کو نہ روکنے لگ جائیں، راستوں میں ان کو پکڑنے یا لوٹنے نہ لگے، تو کہا دیکھو انہوں نے تمہیں روکا ہے لیکن تم نہ روکنا ان کو. برائی کا جواب کبھی برائی سے نہیں دیا جاتا، اس لیے اب کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے، اور اس میں اشارہ یہ بھی ہے کہ جب اگلے سال پھر مسلمان گئے تھے سن 7 ہجری میں عمرہ قضا کے لیے، تو کہہ دیا کہ اب تم وہاں جا کے نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دینا، صرف اس بات میں کہ ہم تو بدلہ لے رہے ہیں، زیادتی نہ کرو. دیکھیے کتنا پیارا دین ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی عدل اور محبت سکھا رہا ہے، تو اپنوں کے ساتھ تو کیا معاملہ ہوگا. تو کہا کہ اب تم مدینہ سے گزرنے والے کافروں کو تنگ نہ کرو. یہ تھا کل وتھ کائنڈنس، یہ تھا اچھا اخلاق. اور اگلا حکم اس آیت میں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں پہ، اور نہ تعاون کرو ظلم اور زیادتی کے کاموں پہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ تعاون کا لفظ معاونت اردو میں بھی ہے نا، کہ کوئی نیکی کا کام کرے تو مدد کرو، گناہ پہ نہ کرو. اچھا کام کافر بھی کر رہا ہے تو مدد کر لو. اور اللہ کے نبی نے خلف الفضول کے موقع پہ کفار کی مدد کی تھی، آپ نے کئی موقع پہ ایسے نان مسلمز کے ساتھ بھی بہت اچھے کام کیے جو اسلام کے خلاف نہیں تھے. ایک جنرل رول دے دیا، اور اس رول کو ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ہمارا تعاون نیکیوں کے کاموں میں ہوتا ہے یا برائیوں کے ہوتا ہے؟ اور برائی پہ تعاون اور زیادتی پہ نہ کرو، گناہ کے کاموں میں اللہ کی حدیں ٹوٹ رہی ہیں، اور تم اس کے اندر لوگوں کو مدد دو کہ کوئی بات نہیں، غلط کام ہی کر رہی ہے میری دوست، لیکن میں اس کی مدد کروں گی، اور یہ اور وہ. تو ایمان والا جو ہے وہ ہر بات جو ہے وہ وہی کرتا ہے جس کو اللہ کے حکم کے اندر پاتا ہے. کسی کے ساتھ نیکی کریں، آپس کے تعلقات ہوں، قوموں کے معاملے ہوں، ہر معاملے میں ایک بنیاد ہے تعلقات کو نبھانے کی، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مدد کرو اور برائی اور گناہ کے کاموں سے الگ ہو جاؤ. یہ ہے وہ چیز جو صحابہ کرام کو پتہ چل گئی تھی، اور انہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا. اور آخری حکم اس آیت کا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ شدید العقاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. آپ دیکھیے کہ صرف ایک آیت ہے اور احکامات کا پلندہ ہے، اور اگر ٹھنڈے دل اور دماغ سے کھول کے دیکھیں تو واقعی ایسے لگتا ہے کہ زندگی گزارنے کے بہت سارے طریقے اس میں پتہ چل گئے. اسی بات کو اب اگلی پوری سورت میں ہم پڑھتے جائیں گے. ہم انشاءاللہ تعاون علی البر والتقوی پہ تھوڑی سی بات کریں گے بعد میں، لیکن یہاں تک کی آیتوں کی تلاوت سنیں، اور جتنے احکامات ابھی تک ہمیں معلوم ہو چکے ہیں ان کو جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبغی ربهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
اب دیکھیے کہ آیت کے آخر میں جو بات ہے کہ وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈر جاؤ ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر امن اور چین قائم کرنے کی ایک بہت ہی بنیادی چیز ہمیں بتا دی اور وہ کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب تعاون کیا جائے گا تو اس کی بنیاد نیکی اور تقویٰ ہوگی ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ایک اجتماعی زندگی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کی مدد لیے بغیر ایک وقت کی روٹی بھی کھا سکیں پھر تو ہر بندے کو گندم بھی خود اگانی پڑے گی پیسنی بھی خود پڑے گی کاٹا بنانا پکانا یہ سب کچھ خود کرنا پڑے گا اسلام ہمیں اس طرح کا اجتماعی نظام سکھاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر واقعی دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں آسان ہو جاتی ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دنیا کے اندر کھانا پینا کپڑا لینا دینا یہ سب کچھ کسی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کون کیا کرے تھوڑی سی بات اس کو سمجھ لیں کہ اگر لوگوں کے اوپر یہ بات ڈال دی جاتی کہ کوئی شخص دنیا کا آئے اور لوگوں میں کام بانٹے تم کسان بنو گے تم کپڑا بنو گے تم مشینیں چلاؤ گے اور تقسیمیں کار کر دی جاتی تو نتیجہ کیا ہوتا کوئی خوش ہوتا لوہار کہتا میں کیوں لوہار بنوں بڑھئی کہتا میں کیوں بڑھئی بنوں نہیں چلتی بات اللہ تعالیٰ نے خود ہی لوگوں کے دلوں میں اس طرح کے خیالات ڈال دیے جیسے کہ ان کے حالات ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہر کام کرنے والا وہ کام جو اس کے ذمے ہے یا جس خاندان سے وہ ہے جس کے وہ اپنے باپ دادا کو دیکھتا ہے اس کے اوپر وہ کوئی بھی دل میں برائی محسوس نہیں کرتا نتیجہ کیا ہوا کہ کام چل رہے ہیں جن ملکوں میں گورنمنٹ یا حکومت جو ہے وہ انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتی ہے آپ حال دیکھ سکتے ہیں اسلام نے ایک بہت ہی فطری نظام دیا اس کے اوپر چلتے ہوئے اگر آپ دیکھا جائے تو ہر بندہ اپنے کاموں کو کرنے کے لیے تیار ہے اب یہاں تو ہے بالکل بنیادی بات کھانا کھانے کی باتیں ہو گئی ہماری دنیا کا نظام چل رہا ہے کھانے بھی پک رہے ہیں صفائی بھی ہو رہی ہے بالکل اسی طرح لوگوں کے کچھ روحانی تقاضے بھی ہوتے ہیں جس طرح کسی کو پیٹ بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا اسی طرح روح کی غذا کے لیے دنیا کے اندر ایک ایسا نظام بھی ضروری ہوتا ہے کہ جس سے لوگ اپنے دین پر عمل کر سکیں تو بالکل اسی طرح ہم اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کا نظام رائج کر نہیں سکتے جب تک کہ اجتماعی کوششیں نہ کی جائیں اس آیت سے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت موٹیو مل رہا ہے اور وہ کیا ہے کہ انفرادی عبادات اکیلے ہو سکتی ہیں آج کے دور میں اگر آپ مسلمانوں کے حالات دیکھیں تو افراد کی صورت میں بہت سارے لوگ موجود ہیں نیکیاں کرتے ہوئے الحمدللہ نمازیں بھی پڑھیں گے حج اور عمرے بھی کریں گے لیکن اگر اسلام کو کسی معاشرے کا حصہ بنانا ہے تو اس کے لیے پورے کا پورا معاشرہ مسلمان ہونا لازمی ہے ایسی ہے نا مثال ہے کہ آج آپ میں سے کوئی خاتون یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی طریقے سے ریس کریں گی آپ تو یہ بات کر لیں گی تو آپ کے بچے جو ہیں وہ اس معاشرے میں چلے پھلیں گے نا آپ کی دوستوں کے گھر وہ چیز نہیں آپ کے ارد گرد وہ چیز نہیں دکھتی نتیجہ کیا ہوگا کہ بلکہ اور کانفلکٹ کا شکار ہوں گے بچے ماں تو کچھ کہتی ہے باہر کچھ اور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتا دی کہ اگر تم واقعی دنیا میں اسلام کے نظام کو لینا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد کی جو بنیاد ہوگی وہ تقویٰ اور بر ہوگی اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ عموماً لوگ دوسروں کی مدد کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ بعض لوگ قومیت کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم قوم لوگ، ہم ایک قوم کے لوگ ہیں، جس کو آج کے دور میں ذات برادری کہتے ہیں، میں اس کی مدد کروں گا کیونکہ یہ میری قوم کا بندہ ہے، میں اس کا ساتھ دوں گا کیونکہ یہ میری ذات سے ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ اتنی چھوٹی چھوٹی قوموں میں بٹ گئے کہ ہر بندہ دوسرے کے ساتھ جو ہے زیادتی کرنے لگا، اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں ہی زیادہ بہتر ہوں اور دوسرا غلط ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ دنیا کے کچھ حصوں کو دیکھیں، ابتدا میں جب دنیا شروع ہوئی تھی نا تو چار جہتیں تھیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی، لوگ ان چار بنیادوں پہ بٹے ہوئے تھے۔ جو مغرب میں رہتے تھے ان کو مغربی کہہ لیں گے، جو مشرق میں رہتے تھے ان کو مشرقی رہتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آبادی پھیلتی گئی، اب جب آبادی پھیلی تو لوگوں کے اندر جو رشتے بنے وہ نسب اور خاندان کی بنیاد پہ بننے لگے، اب لوگوں کے اندر خاندان کا نظام آیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب کوئی کسی ایک خاندان کا ہوتا تو وہ اس کی کسی کام میں مدد کرتا، اور عرب معاشرہ جو تھا وہ اسی قبائلی نظام کی بنیاد پہ چل رہا تھا۔ وہاں قبیلہ اور برادری اتنی بڑی چیز تھی کہ جس کے لیے لوگ مر مٹنے کے لیے تیار تھے، اسی پہ جنگیں ہوتی، ایک کوئی بنو ہاشم کا ہے تو کوئی بنو تمیم کا ہے تو کوئی بنو خزاعہ کا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حتیٰ کہ آپ برصغیر پاک و ہند کے قریب کے علاقوں میں دیکھیں تو آج بھی اونچی ذات، نیچی ذات، شودر اور برہمن کی باتیں عام دکھتی ہیں۔ ایک دوسرا ہے جو دنیا کا، جو ویسٹ کا تھا، یورپ، جہاں خاندان کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، وہاں تو بچے کو 17-18 سال کا ہو کے خود ہی کہتے ہیں کہ آپ اب جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، آپ ہماری طرف سے آزاد ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہاں قبیلہ نہ بنا، وہاں خاندان اور برادری کا کوئی رواج نہ نکلا۔ پھر اس کے نتیجے میں ایک اور بانٹ شروع ہوئی، زبان کی بانٹ، کہ ہم زبان لوگ ہیں، انگلش بولنے والے اچھے ہیں، دوسرے خراب ہیں۔ پھر ایک اور بانٹ ہوئی رنگ کی، گورے یورپینز اور بلیک، یعنی آپ دیکھیے کہ امریکہ کی ہسٹری میں پوری جنگیں موجود ہیں بلیک امریکنز اور وائٹ امریکنز کے بٹوین۔ ہوا کیا کہ جہاں بھی لوگوں نے زبان کی بات کی، قبیلے کی بات کی، برادری کی بات کی، علاقے کی بات کی، اس سے شر ہی پھیلا، فائدہ نہیں ہوا۔ ایون آج بھی دیکھیں کہ سندھی اور مہاجر کا جھگڑا آپ کو دکھے گا، پنجابی اور بلوچی کا جھگڑا دکھے گا۔ اسلام نے ایک بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا، سورۃ نساء کے آغاز میں ہمیں بتا دیا کہ دیکھو تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تم آدم سے پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے خطبے میں کہہ دیا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، اب تو لوگوں کے ملنے کی ایک ہی بنیاد ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو جتنا متقی ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ عزیز ہوگا۔ آپ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور سارے لوگوں کو ایک وحدت میں پرو دیا۔ یہی وجہ تھی تو آپ دیکھیے کہ ابو جہل اور ابو لہب قریشی ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جڑ سکے۔ خاندان ایک تھا لیکن سوچ ایک نہیں تھی۔ اور بلال حبشی اور صہیب رومی جو باہر سے آئے، جو غلام تھے، وہ ایک وحدت میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بانٹ کر دی وہ کیا کی، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، کچھ کافر اور کچھ مومن ہے۔ تو اس وقت جو بانٹ ہے دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے کی، وہ بر اور تقویٰ ہے۔ جو نیکی کا کام دیکھے کسی کو کرتا، اس میں اپنا حصہ ڈالے گا۔ یہ جتنی باتوں کا پیچھے تذکرہ کیا نا، ان سب کو لکھ کے ڈال لیجئے۔ آپ کسی کی اس وجہ سے مدد کریں گے نا کہ وہ آپ کی برادری کا ہے، آپ کی جماعت کا ہے، آپ کے گروہ کا ہے، آپ کی آرگنائزیشن کا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اور وہ کیا کہ آپ کسی کا ساتھ صرف اس لیے دے دیں کہ وہ آپ کے قوم کا شخص ہے۔ اور پیچھے جو واقعہ ہم پڑھ چکے تومہ والا، سورۃ نساء میں ہم نے تفصیل سے ایک واقعہ دیکھا کہ اللہ کے نبی کے دور میں ایک شخص نے چوری کر کے الزام دوسرے پہ لگایا، اور بنو بیرک جو اس کے خاندان کے لوگ تھے انہوں نے صرف اس وجہ سے ساتھ دیا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اور ڈر ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں غلط فیصلہ نہ کریں، تو اس پہ قرآن پاک میں تقریباً 2 رکوع نازل ہو گئے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب ایک ایمان اور تقویٰ، نیکی کے کام میں میں نے تعاون کرنا ہے، بر کے کام میں میں نے تعاون کرنا ہے، اس کی بنیاد پہ انشاءاللہ غلطی نہیں لگے گی۔ وہ کام کرنے والا آپ کے نسب کا ہو، آپ کی برادری کا ہو، آپ اس کا ساتھ دیں گے، اور جہاں بات آ جائے گی عدوان اور زیادتی کی، پھر آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ آپ کے خاندان کا شخص ہے اور وہ غلط رسم کر رہا ہے، آپ ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ آپ کی برادری کا شخص ہے، وہ آپ کی بہن ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، وہ خلاف شریعت کوئی کام کر رہا ہے، آپ ساتھ نہیں دیں گے۔ اور اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے اور بالکل اجنبی انسان ہے جس کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا، آپ اس کا ساتھ دیں گے۔ جب معاشرے میں یہ اصول چلے گا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسلام کا اجتماعی ماحول آئے گا۔ ہم کہتے ہیں اسلامی نظام نافذ کرو، کیسے؟ حکومتیں اسلامی نظام بنائیں، حالانکہ اسلامی نظام کو رائج کرنے کی یہ آیت ہے۔ جب مسلمانوں کی محبتیں اور ان کی نفرتوں کا معیار ایمان اور تقویٰ اور نفرت کا معیار جو ہے وہ عصمہ رضوان ہوگا، خود بخود ایک ایسا معاشرہ بنے گا کہ جو برائی کو جگہ نہیں دیں گے اور خوبیوں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اس اصول پہ ذرا آپ نظر رکھتے ہوئے اپنے ارد گرد کے ماحول پہ ذرا نظر ڈال کے دیکھیے کہ کیا آج واقعی مسلمان صرف اس بنیاد پہ تعاون کرتے؟ کیا آج کسی نیکی کے کام کو صرف اس لیے آپ لے لیتے ہیں کہ کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے اور اس میں میرا اجر ہوگا؟ کتنی رکاوٹیں ہیں راستے کی، وہ کون سی رکاوٹیں ہیں؟ وہ تعصب کی رکاوٹیں ہیں، وہ ناموں کی رکاوٹیں ہیں، وہ گروہوں کی رکاوٹیں ہیں، وہ مسلکوں کی رکاوٹیں ہیں۔ آج حق کو حق کہتے، سمجھتے، سنتے، دل سے ماننے کے باوجود آپ اس حصے میں ایکسکیوز کیوں کر دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ذات اور برادری اور نام کو رکھا۔ آج جتنے مسلک آپ کو امت مسلمہ میں دکھ رہے ہیں نا، وہ سارے اس آیت کی خلاف ورزی میں جائیں گے اگر صرف اپنے مسلک یا اپنے نام کی بنیاد پہ کسی کی مدد کریں۔ اور جب وہ نام، وہ بنیاد گئی، اس جھنڈے سے آپ الگ ہو گئے، آپ نے اس نام کو، سلوگن کو استعمال نہ کیا تو ان کی محبتیں مٹ گئی، تو سمجھ لیجئے کہ یہ غلطی ہے جو مسلمانوں سے ہوئی اور ہوگی۔ اور جب لوگ اس حکم پہ عمل کرتے تھے نا، تو پھر تاریخ نے وہ رخ دیکھا کہ جنگ لگتی تھی تو ایک طرف ابو بکر ہیں باپ کی صورت میں اسلام کے مجاہد، اور دوسری طرف بیٹا ہے کفر کا ساتھی، ایک طرف مصعب بن عمیر ہے مسلمان ہے اور مقابلے میں آنے والا اپنا ہی سگا بھائی ہے۔ تاریخ نے یہ رخ دیکھا کہ حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کو غزوہ بدر میں قتل کیا کیونکہ وہ کفر کی طرف سے آیا تھا۔ یہ ایک پوری سوچ ہے، یہ کوئی ایک جملہ نہیں ہے۔ جب تک یہ سوچ مسلمانوں میں نہیں آتی، پوری دنیا کو آپ اسلام نہیں دے سکتے۔ آپ اپنے گھر میں اپنے دل کو اگر اسلام نہیں دے سکتے تو دوسروں کو کہاں دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان سرخا کا ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ مظلوم کی تو مدد یہ ہے کہ اس کو ہم بچا لیں گے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو۔ آج کہتے ہیں کنی کترا کے چلے جاؤ، خام خواہ کیس بن جائے گا، مقدمہ بن جائے گا، سامنے دیکھیں گے کسی کو ظلم کرتے ہوئے لیکن ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑے گے۔ اللہ نے نیکی اور خدا ترسی کو معیار بنا کر مدد کرنے کی بات کر کے پوری دنیا کو ایک وحدت پہ پرو دیا۔ دنیا میں دیکھیے شر کتنا پھیل رہا ہے۔ کوئی ایک فلم جو لوگوں کے اندر مقبول ہوتی ہے، 3 گھنٹے کی ہوتی ہے عموماً، کچھ کم بیش ہو سکتی ہے مختلف طریقوں سے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے؟ فلم کے بعد جو سلائڈ چلتی ہے، آپ اس میں مختلف نام دیکھتے ہوں گے، پروڈیوسرز فلان تھا، میوزیشین فلان تھا، بیک گراؤنڈ میں یہ تھا، گلوکار یہ تھے، اداکار یہ تھے، سٹوری اس کی لکھی ہوئی تھی، کہانی اس نے چلائی، دس اینڈ دیٹ۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ دنیا میں شیطان کے پلانز کو کامیاب کرا رہے ہیں۔ اس کے لیے بہترین میڈیا استعمال ہوا، اس کے لیے بیسٹ ایڈورٹائزمنٹ ہوئی۔ جس طرح شیطانی کام اس اجتماعی کوشش کا نتیجہ ہے، وہ تعاون علی الاسم والعدوان کر رہے ہیں، اصل میں لا کو ہٹا دیا، تو اس کی وجہ سے آج دیکھیے کہ چاروں طرف شیطانی پروگرام عام ہے۔ شیطان اپنی کوششوں میں اتنا کامیاب ہے کہ بڑے بڑے نیک لوگ بھی اس کے پھندوں سے نہیں بچ سکتے، اور تنہائی میں اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو ان چیزوں اور ان آوازوں سے مانوس کرتے رہتے ہیں۔ اب جب شیطان نے تو ایک ٹیم ورک کے ساتھ، اجتماعی کوشش کے ساتھ دنیا کو ایسا کام دیا، تو بتائیے کہ وہ لوگ جو آپ جیسے لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ دنیا میں اسلام آئے، قرآن پھیلے، یہ تعلیم عام ہو، ان کو کیا کرنا ہوگا؟ جس طرح کفر یا شرک یا الہاد یا بے دینی، فحاشی، برائی اجتماعی کوششوں سے پھیل رہی ہے، ٹیم ورک کے ساتھ پھیل رہی ہے، کیا دین کا کام بھی اجتماعی کوششوں کے بغیر ہو سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل؟ آپ اکیلے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ نفل روزے رکھ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ دنیا میں اگر آپ نے اسلام کو لانا ہے تو اس کے لیے ٹیم ورک کرنا پڑے گا، یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں۔ جیسے انہوں نے اپنے اپنے حصے کے کام کیے نا، اس طرح ہم نے بھی اپنے اپنے حصے کے کام کرنے، یہ کامن کاز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر صحابہ کرام کی وہ جماعت نہ ہوتی جو بدر کے میدان میں جا کے ڈٹ گئے تھے، تو آپ اکیلے شاید شہید ہو چکے ہوتے شروع میں ہی، تو غزوہ تبوک تک تو موقع ہی نہ آتا، آپ تو اللہ کی نگاہوں میں سرخرو ہو چکے ہوتے، لیکن اسلام ایسے نہ پھیلتا جیسے 10 سال میں پھیلا۔ اس وقت ہم سب کو، خاص طور پہ جو قرآن کے ساتھ جڑ چکے ہیں، جنہوں نے اس مزے کو چکھ لیا، جن کی زندگی میں اب یہ ایک بہار بن کے آ چکا ہے، اس آیت کے اوپر کوئی نہ کوئی نیت کرنی پڑے گی۔ کیا میں چاہتی ہوں کہ دنیا میں اسلام پھیلے؟ چلے دنیا کو چھوڑیں، نیچے آئیں اور لفظ اسلام کو چھوٹا کر کے قرآن پہ لے آئیں، کیونکہ اسلام اسلام سے نہیں آئے گا۔ اسلام پھیلاؤ، اسلام پھیلاؤ، اسلام آئے گا قرآن سے اور قرآن آئے گا تعلیم سے۔ کیا میں چاہتی ہوں کہ دنیا میں قرآن کی تعلیم عام ہو؟ اپنے آپ سے جواب مانگیے۔ کیا میں چاہتی ہوں کہ میرے شہر میں تعلیم عام ہو قرآن کی؟ یعنی پہلے دنیا سے چلیے، پھر ملک سے چلے، ملک سے شہر میں آئیں، شہر سے دائرہ چھوٹا کرتے جائیں، اپنے علاقے میں آئیں، علاقے سے چھوٹا کریں تو ارد گرد کے مسلمانوں پہ آ جائیں، اور ہوتے ہوتے آپ اپنے گھر کے ایک چھوٹے سے یونٹ پہ آ جائیں گے۔ اگر آپ کی یہ خواہش ہے اور میری بھی ہے الحمدللہ، تو پھر اس کے لیے ہمیں جو کام کرنا ہے وہ ٹیم ورک کرنا ہے، اجتماعی کوشش کرنی ہے، تعاون علی البر و التقوی۔ اس کے لیے بنیاد ایک ہی ہوگی کہ اگر وہ کام بر کا ہے، چیک کرو کیا یہ کام بر کا ہے، لوگ قرآن پڑھیں گے کیا یہ نیکی ہے، کیا یہ کام تقویٰ کا ہے، کیا قرآن کی تعلیم عام ہونے سے لوگوں کے دلوں میں تقویٰ آئے گا، ہے، دیٹس اٹ، بس اس کے بعد نو کوسچن۔ کون، کہاں، کیسے، ہر بندہ اللہ کو جان دینے والا اس کام میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے بے چین ہوگا۔ میں حیران ہوتی ہوں جب سیرت کے واقعات پڑھتی ہوں کہ عبداللہ بن ام مکتوم آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے ضد کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی پلیز مجھے جنگ میں لے جائیں۔ بھئی آپ کیا کریں گے، آپ نابینا ہیں، ہم وہاں آپ کو دیکھیں گے یا آپ لڑائی کریں گے؟ کہ اللہ کے نبی میں اور کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں لشکر اسلام کا جھنڈا پکڑ کے کھڑا ہو سکتا ہوں، میں کھڑا ہو جاؤں گا، میں نے لڑنا تو ہے نہیں، بس جھنڈا پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا، اور یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے بازو کٹوا دوں گا لیکن میں جھنڈا نہیں گرنے دوں گا جب تک کہ میری جان نہ جائے۔ اور اپنی اس بات کو یرموک کے موقع پہ سچ کروایا۔ وہ شخص جو ایک نابینا ہے لیکن اس کا دل روشن ہے، وہ میدان جنگ سے ہوتا ہوا کہاں جا کے شہید ہوا، اتنی خوشخبریاں پا چکے اللہ کے نبی سے، وہ صحابی جن کے بارے میں قرآن کی ایک پوری سورت نازل ہو گئی، عبس و تولیٰ۔ اللہ کو ایسے مسلمان اتنے پیارے لگتے ہیں کہ نبی تیوری بھی چڑھا کے اس کی طرف دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں قرآن نازل کر دیں، اتنا ویلیویبل ہو جاتا ہے مسلمان اللہ کی نگاہوں میں، کیونکہ اس کے دل میں تڑپ ہے کہ تعاون علی البر و تقویٰ۔ اور اگر تعاون علی البر و تقویٰ کی بجائے صرف اپنے نام کی جنگ لڑ رہے ہیں نا، تو معذرت کے ساتھ یہ اسلام نہیں ہے، یہ آپ ہیں، یہ آپ کا نام ہے، یہ آپ کا فورم ہے، یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے۔ اگر وہ جھنڈا پکڑ سکتے تھے، انہوں نے جھنڈا پکڑا، عورت اپنے چھوٹے بچے کو اٹھا کے آ رہی ہیں، اللہ کے نبی اس کو جنگ میں لے جائیں، کیونکہ اسلام کو اس وقت ضرورت ہے۔ بھائی اس بچے کو کیا کریں گے؟ کہا میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو لے جائیں اور جب دشمن آپ کی طرف تیر چلائیں تو میرے بچے کو آگے ڈھال کے طور پہ استعمال کر لیں۔ یہ باتیں ظاہر سے نہیں نکلتی، یہ باتیں دل سے نکلتی ہیں۔ جب سچے اسلام کی روح سمجھ آتی ہے نا، پھر چین نہیں آتا، پھر نہیں سو سکتے آپ، پھر نہیں کھانوں میں آپ مگن ہو سکتے، پھر آپ کی زندگی میں غفلت کا ایک دن نہیں آئے گا، آپ ایک گھنٹہ لیٹ نہیں آئیں گے کلاس میں، آپ جو نیکی کر سکتے تھے آپ صرف یہ سوچ کے پیچھے نہیں رہیں گے کہ میں کیوں ذمہ داری اپنے اوپر لے لوں، آپ کو تو غم کہہ کہ یہ برف کی طرح پگھلتی ہوئی جوانی اور اس طریقے سے یہ پانی بنتا ہوا جو وقت ہے یہ گزر گیا، تو میں نے کل قبر میں ہونا ہے۔ پھر انسان اپنے آپ کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے لوگوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تو تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو اور جنگلوں میں نکل جاؤ، بستروں پہ اپنے بیویوں سے لذت لینا چھوڑ دو، اگر تمہیں وہ آگ دکھنے لگ جائے جو مجھے دکھ رہی ہے۔ دیکھیے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت رکھے، سکون سے بیٹھے ہیں نا، اگر صرف دور بیٹھے ہوئے یہاں بیٹھے کھڑکی سے مجھے دکھے کہ ہمارے سامنے والی بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے، کیا میں اس طرح بیٹھ سکتی ہوں؟ اور اگر آپ کی نظر پڑ جائے تو کیا آپ بیٹھیں گے؟ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وہ آگ بجھائیں، اور خطرہ کیا ہوگا کہ وہ آگ ادھر ہی نہ آ جائے۔ جب لوگ اجتماعی نیکیاں نہیں کرتے تو وہ گندگیاں ان کے گھروں میں آتی ہیں۔ کسی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا پتہ اس وقت ہم مسلمان کس حال میں، کس طرح سسک رہے ہیں، کتنے غم ہیں، یعنی کوئی شخص تھے بہت سنسیئرلی بات کر رہے تھے کہ آپ کی زندگی کو دیکھ کے تو ہمیں آپ پہ رشک آتا ہے کہ آپ کو تو صبح شام ایک ہی غم ہے کہ قرآن قرآن اللہ کا دین، کہنے لگے کہ آپ کے اوپر نہ لائبلٹیز ہمیں دکھتی ہیں، آپ ہم لوگوں سے پوچھیں ہم اس وقت کتنا تڑپ رہے ہیں۔ ان کے لفظ ہیں کہ کسی کو مال کے مسئلے پڑے ہوئے ہیں، کسی کی اولادیں ہاتھوں سے جا رہی ہیں، کسی کے شوہر بیوی کے بیچ میں اختلافات ہو چکے ہیں، کہاں کیا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ اللہ کے نبی کی امت کو کیا ہو گیا، کیوں آج تڑپ رہے ہیں؟ کیونکہ تعاون علی البر و تقوی کی بجائے تعاون علی الاسم والعدوان ہے۔ شیطان کے پلان کو چلانے کے لیے تو ہماری ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوششیں کتنی ہیں۔ ہم اپنے گھر میں ایک ایسی چیز ہی خرید کے لے آتے ہیں نا جس سے صرف شیطانی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ تعاون علی الاسم والعدوان ہے۔ کسی کو کچھ نہ کرے، بنانے والے فلمیں بنائیں، ہم انکار کر دیں گے نا دیکھنے سے تو ساری فلمیں فلاپ ہو جائیں گی۔ ایک ٹکٹ اگر آپ $10 کا بھی خرید کے فلم دیکھتے ہیں نا تو یہ تعاون علی الاسم والعدوان تھا۔ کسی کے اوپر ایک غلط جملہ بھی بولتے ہیں نا، ہاؤ اسمارٹ، حالانکہ وہ شریعت کے تقاضے نہیں پورے کر رہا تھا، آپ کا یہ جملہ تعاون علی الاسم والعدوان ہوگا۔ وہ اگلے دن اور ایسے کپڑے پہن کے باہر نکلیں گی کیونکہ آپ نے ایک لفظ سے تعریف کی تھی۔ اس لیے اگر ہم واقعی اس چیز کے اوپر عمل کریں تو یقین کریں چند سالوں کے اندر اس پورے گلوب کے اوپر اللہ کے کلام کو ماننے والے چلنے والے لوگ نظر آئیں گے۔ اس وقت جو کام ہو رہے ہیں، جو ڈھکے چھپے کوئی چھوٹے موٹے، اس کی وجہ سے الحمدللہ ان فتنوں کے دور میں بھی یہ دنیا قائم ہے۔ ہم سب تب بچیں گے جب ہماری کوشش، ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد رہ جائے گا کہ لوگوں کو برائی سے بچانا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ موقع لاتا ہے ہماری زندگیوں میں، یہ کر لو یہ کر لو، یہ نہیں کر سکے وہ کر لو، وہ نہیں کر سکے یہ کر لو۔ ایک عورت اپنے بالوں کی چٹیاں کاٹ کے لے آئی، کہا اللہ کے نبی اس کو لے جائے، کہا اس کو کیا کروں گا، کہا آپ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں نا، یہ میرے بال لے جائیں، جب آپ کے اونٹ کی رسی ٹوٹ جائے گی تو اس کی جگہ یہ بال باندھ لیجئے گا کہ میں اللہ کے راستے میں قبول کر لی جاؤں، میں کام آ جاؤں۔ تعاون علی البر و تقوی۔ اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ حارثہ ایک شخص بچہ تھا، اس کی کہانی آپ کو سنا دوں۔ ہم نے اپنے ایک کورس میں مدرز اور بلیورس میں پوری پڑھ کے سنائی کہ آنکھیں بہہ نکلتی ہیں۔ 14-15 سال کا بچہ مچل مچل کے ماں سے جاتا ہے کہ ماں مجھے اللہ کے نبی کے ساتھ بھیج دو، اللہ کا نبی اکیلا ہوگا، میں جا کے وہاں کام کروں، میں ساتھ دوں، میں اپنے آپ کو استعمال کروں۔ اکلوتا بچہ، بیوہ ماں، باپ بھی نہیں، اتنے لاڈوں سے پال کے ماں نے پالا، لیکن بچہ کہہ رہا کہ نہیں، میں نے دین کا دفاع کرنا ہے۔ اس وقت دین کا دفاع تھا میدان جنگ میں جا کے تلواروں کے ساتھ، آج دین کا دفاع ہوتا ہے علم کے ساتھ، قلم پکڑ کے۔ آج ہمارے ینگسٹرز کو ہم نے یہ سوچ دی، یقین کریں میں نے یہ اس پچھلے ایک مہینے میں بہت کچھ سیکھا بچوں سے۔ مجھے ان کی آنکھوں میں اتنی سچائی دکھی، مجھے اتنے پیارے لگے یہ بچے، مجھے ایسے لگا کہ یہ کاغذ کے کورے کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ہم اس پہ لکھ رہے ہیں، ہم ماں باپ، ہم بڑے، ہم اس معاشرے کے اندر ان کو انڈلج کرنے والے، لیکن بغیر کسی پریکاشن دیے ہوئے، بغیر کسی دوائی دیے ہوئے، ہم نے ان کو جراثیم والے ماحول میں چھوڑا ہوا ہے۔ یہ سروائیو کر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ابو بکر کے درجے پہ پہنچیں گے۔ آج کے دور کے ابو بکر اور عمر بھی انہی میں آئیں گے، لیکن کب؟ میں کہتی ہوں کہ آج ماں کو کتنا غم ہے اس بات کا کہ بچی بڑی ہو رہی ہے، اب اس کی جاب لگ جائے، اب یہ کچھ پڑھنے لگ گئی ہے، اب کچھ سیکھ لے، کچھ 4 پیسے یہ بھی کما لے، اب اس کی شادی کی میں نے نہیں اب فکر دیکھی، واللہ میں آپ کی بات نہیں کر رہی، میں معاشرے کا رجحان بتا رہی ہوں۔ آج سے 10-15 سال پیچھے جائیں، جب بچیاں 12-14 سال کی ہوتی تھیں نا تو ماؤں کو غم لگتا تھا کہ اب ان کا رشتہ ملے اور ان کو ان کے گھر بھیجیں۔ میں نے اب ماؤں کی آنکھوں میں جو چیز دیکھی ہے وہ کہہ کہ اب ذرا اسکول سے فارغ ہو رہی ہے، کوئی سائڈ کے کام کر لے، کوئی کچھ نہیں ہے تو چھوٹا موٹا کاروبار کام کر لے تاکہ ہاتھ یہ بھی بٹائے۔ پہلے گھر میں ایک باپ کماتا تھا تو پوری پڑ جاتی تھی، اب گھر میں 4 لوگ کما رہے ہیں، گھر بیٹھے پیسے آ رہے ہیں لیکن دل نہیں کھلے ہوئے۔ آج غم کیا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے قابل کر دیں، یہ غم تو ہیں ہمیں، آخر میں غم لگتا ہے۔ تکلیف کی حد تک بات کروں گی، میں تو سوچتی ہوں کہ اللہ نے مجھے آزاد کیا ہوا ان غموں سے، اللہ نے ابھی تک کس طرح سے ظاہری اولاد نہیں دی نا، میں اس پہ بڑی خوشی محسوس کرتی ہوں۔ کیوں؟ کہ میں فیل کرتی ہوں کہ ایک ماں اور باپ ایک چھت کے نیچے سوتے ہیں اور ان کے بچے نماز نہیں پڑھتے، انہوں نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا ہوا، ان کو صحیح تلفظ بھی نہیں ادا کرنا آتا، ان کو کہاں نیند آئے گی۔ میں جب ماں باپ کے ہاتھوں میں بڑے بڑے شاپرز دیکھتی ہوں نا گروسری کے، تو میں حیران ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں کتنا غم ہے ان کو، ان بچوں کو کھلانے کا پلانے کا، کہ ہائے بچے بھوکے نہ رہ جائیں۔ مائیں 4 قسم کے ناشتے لگا کے بچوں کے سامنے رکھتی ہیں، اللہ ان ماں باپ کو کیا حقیقی غم ہے کہ ان کی روح بھی بھوکی ہے، یہ ترسے میں اندر سے، یقین کریں یہ ترسے ہوئے بچے ہیں، ہم نے ان کو وہ دیا ہی نہیں جو دینے کی ضرورت تھی، ہم نے ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے وہ علاقے چوز کیے جہاں فتنہ ٹھکا چھپا نہیں کھلا تھا، جہاں آنکھیں بھی نہیں پاک رہ سکتی، جہاں دل کہاں پاک رہیں گے، اور کہا کہ ہم ان کے اعلیٰ مستقبل کے لیے آ گئے، جہاں بھی جائے، میں یہاں آنے کی بات نہیں کر رہی، لیکن یاد رکھیے اگر صرف ظاہر کے تقاضے نبھاتے نبھاتے بچوں کے دنیا سے چلے گئے تو آپ کے بعد یہ کوئی بہت اچھا اضافہ نہیں ہوں گے آپ کے نام اعمال میں، یہ کل قیامت کے دن کھڑے ہو کے کہہ دیں گے جو انہوں نے کیا ہم نے کر لیا۔ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہاں تک تلاوت سنیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا